بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، في كتاب كدرس جاري ہے اور پچھلے درس میں ہم نے بات شروع کی تھی باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب، اور صرف ایک آیت کریمہ پر بات ہم کر چکے ہیں یا کر سکے تھے پچھلے درس میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اس آیت کریمہ کو تفصیل سے بیان کیا تھا، اہم احکام اور مسائل اس آیت کریمہ میں، اس آیت کی تفسیر اور اس آیت سے جو اہم پیغام اور فوائد ہیں وہ بھی بیان کیے تھے، تقریباً 20 کے قریب بیان کیے تھے. آج کے درس میں اپنے درس کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں جو شیخ صاحب نے اس آیت کے بعد بیان کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، يعني اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. اس حدیث کا ترجمہ، سیدنا عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد، جس نے یہ گواہی دی، اللہ الہ الا اللہ، بے شک اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں، وان اور بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، عبدہ اسی کے بندے ہیں، ورسولہ اور اسی کے پیغمبر ہیں، وان اور بے شک عیسی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، عبد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھیجا یا ان کی طرف ڈالا، وروح منہ اور اللہ تعالی کی طرف سے روح ہیں، والجنۃ حق اور جنت حق ہے، والنار حق اور آگ بھی، یعنی جہنم کی آگ بھی حق ہے، أدخله الله الجنة, اللہ تعالی داخل کر دے گا اسے جنت میں, على ما كان من العمل, چاہے اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. اخرجاہ, اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا. اس حدیث کے اہم الفاظوں کا بیان, لفظ اس حدیث کے آغاز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا, من اسم موصول بمعنی الذي, صیغۃ العموم میں سے ہے, یعنی جس نے بھی شہیدہ گواہی دینا, اور گواہی دینے میں دو چیزیں ضروری ہیں, نمبر ایک دل سے یقین, نمبر دو زبان سے اقرار. اور آپ دیکھتے ہیں قاضی جب فیصلہ کرتا ہے اور جب اسے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے, تو وہ گواہوں سے یہی سوال کرتا ہے, کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اس واردات کو دیکھا؟ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے, عین الیقین جسے کہتے ہیں, اور جو سنی سنائی پر بات کرتا ہے وہ شک میں ہوتا ہے, وہ گمان میں ہوتا ہے. شک اور گمان قابل قبول نہیں گواہی کے معاملے میں جب تک کہ مکمل یقین نہ ہو. گواہ وہی ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے, اور جسے یقین نہیں ہوتا وہ گواہی کا دعوے دار تو ہے لیکن گواہ نہیں ہے, اور زبان کا قول بھی گواہی کے لیے ضروری ہے جو اس پر قادر ہو. تو کلمہ شہادت کا مفہوم یوں ہوا, میں دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تأکید کرنے کے لیے وحدہ لا شریک لہ کا لفظ استعمال کیا. وحدہ یہ تأکید ہے الا اللہ کے لیے, اور لا شریک لہ یہ تأکید ہے لا الہ کے لیے, تاکہ کسی کو گمان نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کچھ اور ہے, کہ جیسے میں نے پچھلے دروس میں بیان کیا تھا کہ الہ کے معنی میں اہل قبلہ کا اختلاف ہوا. جو صحیح قول ہے الہ کا معنی ہے معبود برحق. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ واحد ہے اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وأن محمدا عبده ورسوله, اور بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبده ورسوله اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں کو چنا ہے, اور اس کی حکمت ہے. اب ہم جب نماز میں تحیات پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. اونچے مقاموں میں, فضیلت کے مقاموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا جب ذکر کیا تو عبدہ کے لفظ سے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا بندہ. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا شرف ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی سب سے بڑا شرف ہے اس مخلوق کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف القاب بیان کیے ہیں، رحمت للعالمین، السراج المنیر. اس کی حکمت دیکھیں کہ کلمہ شہادت میں عبد ہو اور رسول ہو، تاکہ کلمہ پڑھنے والا یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، ان کی بندگی نہیں کی جاتی، ان کی ذات میں غلو نہیں کیا جاتا، ان کی ذات میں حد سے نہیں بڑھا جاتا. کیونکہ عبد مملوک ہوتا ہے اپنے مالک کا، اس کی اپنی کوئی نہیں چلتی، وہ اپنے مالک کا محتاج ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبد ہیں. اور اس لفظ میں ان کی شان بلند ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا بلندی کے مقام پر، فضیلت کے مقام پر، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، اسرى بعبده. جب اسراء معراج کی باری آئی، آسمانوں کی طرف سیر کی باری آئی، بلند ترین مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا، تو وہاں پر اس بلندی عظیم میں، جس بلندی کی طرف جبریل امین علیہ السلام بھی نہ جا سکے، اس بلندی کے مقام پر لفظ استعمال کیا ہوا قرآن مجید میں، عبدہ. تو عبدہ کا لفظ میں عظمت ہے، شرف ہے، فضیلت ہے، بلندی ہے. اور جو لوگ غالی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، سے گزر جاتے ہیں، ان کے لیے واضح الفاظوں میں رد ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے والے، یہ عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ تعالی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے دنیاوی زندگی میں، ایسے عقیدہ رکھنے والے اچھی طرح جان لیں کلمہ شہادت میں تم لوگ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہو. ورسولہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اور پیغمبر کی سب سے بڑی صفات میں سے جو معروف صفات ہے وہ ہے الصدق والامانہ، سچا ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی خیانت نہیں کرتا. کیونکہ اگر پیغام پہنچانے والا جھوٹ بولتا ہو یا خیانت کرتا ہو تو پھر پیغام کو کچھ بچے گا نہیں. اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے بادشاہ جو ہیں، ان کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو پیغام لے جاتے ہیں دوسرے بادشاہوں کی طرف، وہ ان کے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، ثقات ہوتے ہیں، ان پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں. کیونکہ ان کی ہیرا پھیری سے جنگیں ہو جاتی ہیں، قتل غارت ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ایسے لوگ چنتے تھے جو بہترین لوگ ہوں معاشرے میں، ان کی نظر میں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے ایسے لوگوں کو ہی چنا، انہی لوگوں میں سے جو پوری کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں، بہترین، اور ان کو اپنا پیغام دے دیا، اور ان سب سے افضل ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغام دے دیا قرآن مجید، ان پر وحی نازل کی قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں. تو رسولہ کے لفظ میں جب یہ بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ جو رسالت، جو پیغام لے کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغام کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں گے، سر کو خم کر دیں گے. وہ پیغام ہمارے لیے دین ہے، جس کے بغیر ہم اندھے ہیں، جس کے بغیر ہم نہ تو اس دنیا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، اور نہ ہی آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں. بغیر دین کے جو زندگی ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے، اور واقع نے اس کی گواہی دی ہے. جو لوگ دین کے بغیر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے حال پر جانور بھی ہنستے ہیں. اگر یہ طاقت اللہ تعالیٰ جانور کو دے دیتا تو جانور بھی دے کے ان کے حال کو ہنسے، لیکن یہ انسان اشرف و مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت جانور کو نہیں دی. لیکن اس انسان کو شرم آنی چاہیے جو اپنی زندگی اپنے عقل کے بل بوتے پر گزارنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی کی نصیحت کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی رسالت، یہی پیغام ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. جس نے اس پیغام کو تھام لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اس نے زندگی بھر دنیا اور آخرت میں ٹھوکریں کھائی. اور رسولوں کے لفظ میں رد ہے ان لوگوں کے لیے، نمبر ایک، جو کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود نہیں، مکمل طور پر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. جب زبان سے تم نے پڑھ لیا عبدہ و رسولہ، اور پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے وہ وحی اللہ تعالیٰ کی، جس میں قرآن اور صحیح حدیث دونوں شامل ہیں، تو ادھورے پیغام کے آپ نے عمل کیا، اور دوسرے وحی کے آدھے حصوں کا آپ نے چھوڑ دیا، یہ ناانصافی ہے. اگر واقعی تم اس کی گواہی دو تو یقین کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے جو روایت صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے. اور اسی میں رسولہ کے لفظ میں رد ہے اندھی تقلید کرنے والوں کے لیے، جو اندھی تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، یا بعض لوگ غرق ہو رہے ہیں. جب آپ کلمے میں پڑھتے ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب رسولہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. اس پیغام کے سامنے کسی کا قول نہیں چلے گا جو اس کے مخالف ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، دادا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑا رہنما کیوں نہ ہو. جب میں نے زبان سے وہ رسول پڑھ لیا تو پھر اس کے خلاف کوئی بھی شخص عمل کرے تو اس کی نہیں مانی جائے گی. پھر آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور بے شک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ایوب علیہ الصلاۃ، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. لیکن یہاں پر یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ذکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ پیغام اس امت کے لیے ہے اور اس امت کے لیے ضروری ہے کہ یہ امت محمدیہ ہو، وہ کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بغیر کوئی شخص دار اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اس کلمے کے بغیر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بات سمجھ میں آئی. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں کیا خاص طور پہ؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نبی ہیں جنہیں بعض لوگوں نے، ظالموں نے حد سے، جن کی محبت میں بعض لوگوں نے ظالموں میں حد سے زیادہ گزر گئے اور ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیا. اور اللہ تعالیٰ برابر اس لیے ٹھہرایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور جیسے باپ بلند ہوتا ہے ویسے اس کا بیٹا بھی بلند ہوتا ہے. جو خاصیت باپ کی ہوتی ہے وہ خاصیت بیٹے کی ہوتی ہے، اگرچہ درجے میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے لیکن جو باپ کی خاصیت ہے وہ بیٹے کی خاصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بنیادی طور پر جڑ سے ہی باطل قرار دے دیا. اور اس میں یہ بھی حکمت ہے واللہ اعلم کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت بھی آگاہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بڑی گستاخی نہ کر لیں جیسا کہ عیسائیوں نے گستاخی کی. عیسائی محبت کرنا چاہتے تھے لیکن گستاخی کر لی، کیونکہ جب آپ حد سے گزر جائیں گے، محبت کی حدود آپ پار کر جائیں گے، تو اس محبت کے بعد محبت نہیں رہتی، پھر گستاخی ہی ہوتی ہے. تو اس امت کو آگاہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے، جو غلطی عیسائیوں نے کی اپنے نبی کے ساتھ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تم لوگ ویسی غلطی نہ کرنا. ان لوگوں نے یہ غلطی کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم کان کھول کے سن لو، کہیں تم سے یہ غلطی نہ ہو جائے جو غلطی ان سے ہوئی. اگر انہوں نے غلطی کی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایسے انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، لیکن جب حد سے گزرے تو اس کلمے کا فائدہ نہ ملا ان کو اور مومن سے وہ کافر بن گئے، کہیں اے مومنو، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، کہیں تم بھی ایسا عمل کبھی نہ کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم لوگ حد کو گزر جاؤ اور اسے اور انہیں اللہ تعالی کا حصہ بنا دو اور اس غلو میں بڑھتے جاؤ اور مشکل کشائی، حاجت روائی، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک اسے بنا دو. وکلمته القاها الى مریم، اور اللہ تعالی کی، اللہ تعالی کا کلمہ ہے جو اللہ تعالی نے ڈالا ہے مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، یا بھیجا ہے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. کلمہ کلام ہوتا ہے اور کلام معروف ہے عربی زبان میں، کلام کسے کہتے ہیں، اور جب کلام ہوتا ہے تو کلام کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر واضح الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت ہے. اور یہ کلمہ کیا ہے؟ کن. کن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک کلمے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں، شان کی بلندی دیکھیں. کن فیکون. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ سے پیدا کیا بغیر باپ کے، معجزہ ہیں، اپنے وجود میں معجزہ ہیں کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جسے چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور اگر چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے، حواء علیہ السلام، اگر چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کریں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اگر چاہے تو ماں باپ سے ہی پیدا کریں جیسا کہ عام لوگ ہیں. کوئی اور پاسبلٹی ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ چار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چار پاسبلٹیز پہ ہی اس انسان کو پیدا کیا ہے، بغیر ماں باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے. اور یہ کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے پیارے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اے جبریل یہ کلمہ لے جاؤ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. اور جبریل امین نے علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کلمے کو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. جو ہی کلمہ پہنچایا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رحم میں ان کا حمل ٹھہر گیا. مریم علیہ الصلاۃ والسلام الطاہرہ العفیفہ، پاک دامن، عظیم عورت، جن کی پاکیزگی نے پوری دنیا میں مثال قائم کر دی، اور جن کی پاکیزگی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں تفصیل بیان نہیں کی گئی، کسی نے تفصیل بیان نہیں کی کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. اور یہ ہے نور وحی کا، یہ ہے نور نبوت کے الفاظوں کا. یہاں پر میں یہ بھی بات کرتا چلوں، میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ ابن عربی حالق نے، مشہور صوفی جو ہے، اس شخص نے فصوص الحکم میں اس کی تفصیل بیان کی. دیکھ کیا ضرورت ہے تفصیل بیان کرنے کی، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس معاملے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، تو پھر کوئی شخص کیسے جرت کر سکتا ہے ایک عظیم نبی کی عظیم والدہ پر کوئی بھی الفاظ استعمال کرے. وہ شخص کہتا ہے، نعوذ باللہ، میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں، شاید میں بات یہ بات نہ بیان کرتا، کہ آج بھی لوگ اس ابن عربی سے متاثر ہیں اور اسے شیخ اکبر کا لفظ دیتے ہیں. آج بھی یہ شخص شیخ اکبر ہے، آج بھی. کیا ایسا شخص شیخ اکبر ہو سکتا ہے؟ انصاف آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ شخص کہتا ہے خصوص الحکم میں جب اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کی، کہ جب مریم علیہ السلام نے اس خوبصورت جوان مرد کو دیکھا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور حرکت کی، اور جب ان کی شہوت جاگی اور حرکت کی اور وہاں سے کلمہ آیا، تو جیسے احتلام کی حالت ہوتی ہے، لفظ احتلام کا استعمال کیا اس حالق ظالم شخص نے. جب احتلام کی حالت ہوئی اور وہ کلمہ ملا تو حمل ٹھہر گیا. میں یہ سوال کرتا ہوں، کوئی شخص اگر کسی کی ماں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے، کیا وہ راضی ہوں گے؟ کوئی بھی باغیرت انسان، باغیرت مسلمان کی دور کی بات ہے، میرے بھائیو، یہ عقیدہ لوگوں کے آج موجود ہے، یہ زندہ عقیدہ، میں مردہ عقیدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. صرف یہ نہیں کہا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ اس عقیدے کو حق مانا ہے اور اس کی طرف بلایا ہے، اور ایسے عقیدے کو پھیلانے والوں کو شیخ اکبر کا لقب دیا ہے. یعنی اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ اس کی تفصیل جو بھی وہ بیان کرے، کوئی مسلمان سننے کے لیے تیار ہے؟ کیا ضرورت ہے ایسے لفظ استعمال کرنے کی؟ اس عظیم عورت کے لیے الطاہرہ العفیفہ، ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین، سبحان اللہ. اور یہاں پر بعض لوگوں نے، بعض صوفیوں نے یہ کہا کہ جو کلمہ ہے، کلمے سے تو پیدا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. عطائی طور پر جبریل خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت جبریل کو عطا فرمائی، سبحان اللہ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خالق ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے بہتر ہیں، تو وہ بھی خالق ہے بذات اولا، ذاتی طور پر نہیں. پیدا کرتے ہیں، بچوں کو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، نبی بھی، ولی بھی، اللہ تعالی کے فرشتے بھی، لیکن یہ جو پیدا کرنے کی طاقت ہے ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنے بس میں نہیں ہے. یہ جو پیدا کرنے کی طاقت ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اللہ تعالی کے حکم سے ہے. اللہ تعالی ذاتی طور پر خالق ہے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عطائی طور پر خالق ہے. اور اس کی دلیل میں سورۃ مریم کی آیت بیان کرتے ہیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اس میں صرف اتنا وضاحت کرتا چلو، یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو رسول ہیں اللہ تعالی کے، کلمہ دیا، اور اس رسول نے اس رسالت کو لیا، اس پیغام کو لیا، اس کلمے کو لیا، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیا. کہاں خالق ہے؟ کیا انہوں نے کن فیکون کہا؟ ان کے کلمے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے؟ یہ ایک چیز کو، ایک امانت کو پہنچا دیا، اور اس امانت کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے. اور اس آیت کریمہ سورۃ مریم کی آیت جو تلاوت کرتے ہیں، شروع سے نہیں تلاوت کرتے، ادھوری تلاوت کرتے ہیں. آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. انما صرف اور صرف صیغ الحصر میں سے ہے. انا میں، رسول ربک، رسول ہوں تیرے رب کا بھیجا ہوا. اے مریم، تیرے رب کا بھیجا ہوا میں رسول ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. بیٹا میں خود دینے آیا ہوں، اپنی طرف سے دینے آیا ہوں، یا وہ رسول ہوں، وہ پیغام لے کے ہوں جس میں بیٹا پیدا کرنے کی طاقت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واضح الفاظ ہے میرے بھائیو. صیغ الحصر نہیں نظر آئی، انما رسول کا لفظ نظر نہیں آیا، رب کے کا لفظ نظر نہیں آیا. اگر نظر آیا، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، لِأَهْبَ لَكِ أَنَا، میں تمہیں دینے آیا ہوں، سبحان اللہ. تو اس لیے ان الفاظوں میں ان صوفیوں کا رد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جبری علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا عطائی طور پر. اور عطائی اور ذاتی طور کا مسئلہ جو ہے، وہ میرا پچھلا درس جو ہے شرک کی حقیقت میں، وہ میں نے بیان کیا ہے. ارکان اسلام میں بھی یہ درس موجود ہے، اور شرک پر جب میں نے بات کی اس میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور بریلویت کے درس میں بھی، انما تذکر اولو الالباب، جب بریلویت پہ بات کی تو اس میں بھی تفصیل کے ساتھ تقریباً 10 سے زیادہ وجوہات ہیں کہ یہ ذاتی اور عطائی کا مسئلہ اصل میں بے بنیاد ہے، جیسے کہ بعض صوفی سمجھتے ہیں. تو ان کی طرف رجوع کر لیں. وروح منہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے روح ہیں، روح اللہ ہیں. روح کیا ہے؟ اللہ اعلم. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں پھونکا. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی, یاد رکھیں, نفخ فیہ من روحہ, بلکہ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے پھونکا جس روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب یہاں پر ایک قاعدہ آئے گا اضافات کا, میں آگے بیان کروں گا تفصیل سے انشاءاللہ غلطی کہاں پر ہوئی بعض لوگوں سے. روح اللہ, اللہ تعالیٰ کی روح, یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں, یاد رکھیں. کیونکہ اگر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ موجود ہوتا تو اللہ کی قسم کبھی یہ انسان بدکاری نہ کرتا, کبھی یہ انسان جہنم کی طرف جاتا ہی نہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ جہنم میں جلے, نعوذ باللہ. یہ کون سی وہ عقل ہے جو یہ جرت کرتی ہے؟ یہ کون سا وہ عقیدہ ہے جو یہ سوچ سکتا ہے یا جو اس پر ایمان لے کے آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ بدکاری بھی کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے وہ جہنم میں بھی جل سکتا ہے؟ یعنی ابو جہل کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, ابو لہب کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, فرعون کے اندر, نبرود کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. تو روح وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, روح اللہ. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی روح ہیں, وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. خاص طور پر اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص روح سمجھ لیں. یہ وہی روح ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ڈالی, یہ وہی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ڈالی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس روح کو جب ڈالا تو کوئی ماں باپ نہیں تھا, جب اس روح کو ڈالا تو اس میں ماں تھی, باپ نہیں تھا. بلکہ میں بھی بیان کر دوں جو اضافات کا قاعدہ شاید میں بھول جاؤں. جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں, ہمیں بعض ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ید اللہ, وجہ اللہ, ناقۃ اللہ, بیت اللہ, روح اللہ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اللہ تعالیٰ کا گھر, اللہ تعالیٰ کی داچی, اونٹنی, اور اللہ تعالیٰ کی روح. اہل قبلہ اس معاملے میں تین گروہ میں بٹ گئے. ایک گروہ نے کہا کہ ایک ہی قسم کی اضافات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, نسبت جو الفاظوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہی قسم کی, وہی نسبت اضافت المخلوق للخالق, اضافت الخلق جسے کہتے ہیں, کہ بیت اللہ وہ گھر جسے اللہ نے پیدا کیا, روح اللہ وہ روح جسے اللہ نے پیدا کی, ید اللہ وہ ہاتھ جسے اللہ نے پیدا کیا, کلام اللہ وہ کلام جسے اللہ نے پیدا کیا. تو وہ اپنی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے, انہوں نے یہ قاعدہ بنایا. یہ معتزلی ہے, یہ گروہ معتزلی ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی بھی نسبت ہے, جتنی بھی اضافات ہیں, وہ سارے ایک ہی قسم کے, وہ ہے خلق. اور دوسری قسم جو ان کے بالکل برعکس ہیں, ان کے ضد میں, غالی صوفی, ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی بھی اضافات ہیں اور نسبت ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہیں, خلق نہیں ہے, وہ حقیقت اللہ ہے. تو اللہ کی اونٹنی بھی اللہ ہے, اللہ کا گھر بھی اللہ ہے, اللہ کی روح بھی اللہ ہے. وحدت الوجود اور وحدت الحلول کا عقیدہ رکھنے والے, پہلا قول بھی باطل, دوسرا قول بھی باطل, تیسرا قول ہے اہل سنت والجماعت کا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں دیکھا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف الفاظوں کی نسبت دو قسم کی ہے. ایک ایسی نسبت ہے جس میں خلق مراد ہے, مخلوق کا خالق کی طرف نسبت کرنا, جیسا کہ بیت اللہ, ناقۃ اللہ, روح اللہ. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے, کیا یہ خود ایک ذات ہے یا نہیں, یعنی یہ ذات جو خود قائم ہو سکتی یا نہیں. اب اللہ کا گھر خود قائم ہے کہ نہیں, اللہ کی اونٹنی خود قائم تھی کہ نہیں, ایک ذات تھی الگ سے, اللہ تعالیٰ کی روح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک ذات قائم تھی کہ نہیں تھی. تو جو بھی ذات خود قائم ہو اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو وہ نسبت المخلوق الی الخالق, اس کا مطلب یہ مخلوق ہے. اور دوسری قسم کی نسبت جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا پاؤں، یہ نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت، یہ سارے جو نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ نسبت الاوصاف، مخلوق نسبت الاوصاف، یہ وصف کی نسبت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ جو اکیلے سے خود قائم نہیں ہو سکتی. کیا چہرہ خود قائم ہو سکتا ہے؟ ذات، ہاتھ خود قائم ہو سکتا ہے؟ پاؤں خود قائم ہو سکتا ہے؟ علم خود قائم ہو سکتا ہے؟ حکمت خود قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. بات سمجھے کہ نہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی ڈاچی، اللہ تعالیٰ کی روح، یہ اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں تو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے اس کا کوئی شرف اور فضیلت ہے. اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اب سب مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کی خاص فضیلت ہے، اس کی خاص حرمت ہے. جتنے بھی اونٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اونٹ ہیں کہ نہیں؟ لیکن جو صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا، جو اونٹنی، اس کو خاص ذکر کیا، ناقۃ اللہ، اس کی خاص فضیلت تھی. یعنی آپ جانتے ہیں، ایک پہاڑ، پتھر بڑا سا، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم نے کہا اگر تو واقعی نبی ہے تو ہمیں معجزہ چاہیے، معجزہ بھی اونٹنی ہونی چاہیے. انہوں نے دیکھا نا، ارد گرد کیا، دیکھا اونٹ جا رہا ہے، اونٹنی ہونی چاہیے اور بڑی ہونی چاہیے اس پہاڑ کی طرح، یعنی بہت بڑی، زخیم ہونی چاہیے، اس کا رنگ سرخ ہونا چاہیے، اس طرح بڑی ہونی چاہیے کہ ایک دن میں ہمارا سارا کنواں پی لے، پورا پانی پی لے پورے قوم کا. دیکھیں ان کی شرطیں، دیکھیں، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہونا چاہیے، یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں. اور رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر، ایک ایک بات کو سن رہے ہیں اور ایک ایک بات کو اس اونٹنی میں کن فیکون سے پیدا کر دیا. انہوں نے کہا اس پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلے گی، یہی صفات ہوگی اونٹنی کی، رنگ بھی ایسا ہوگا، شکل بھی ایسی ہوگی، صورت بھی ایسی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اشارہ کرو اس پہاڑ کی طرف، جس طرف یہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں. انہوں نے اشارہ کیا، پہاڑ کھل گیا اور جیتی جاگتی اونٹنی اور اس کا بچہ وہاں سے نکلا. تو اس اونٹنی کا شرف ہے کہ نہیں؟ یہ عام اونٹنی ہے کیا؟ تو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، ناقۃ اللہ. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ، کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ روح نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہی روح ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں خاص ذکر کیا روح اللہ سے قرآن مجید میں، اس حدیث میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا. تو شرف ہے کہ نہیں؟ شرف ہے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی شرف اور فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی طرف اس کو نسبت کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں والجنت والجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، اور آگ بھی حق ہے. کون سی آگ؟ دنیا کی آگ. لفظ دیکھیں، لفظ آگ کا ہے، جہنم کا نہیں ہے. جیسے دنیا کی آگ آپ کو سامنے نظر آتی ہے، اس پر آپ کو یقین ہے، ویسے ہی جہنم کی آگ بھی حق ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے. جہنم کی آگ بھی حق ہے. جس نے، اب کتنی چیز ہوگی؟ پانچ. من شہد لا الہ الا اللہ ون محمد عبدہ ون محمد عبدہ و رسول ون عیسی عبد اللہ و رسول و کلمت و القاہ مریم و روح منہ والجنت حق والنار حق. پانچ ہو گئے. جس نے ان، جو شخص ان چیزوں پر ایمان لے کے آیا، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. علی ما کان من العمل، اس کے اعمال جتنے بھی ہو جیسے بھی ہو. کیا مطلب جتنے بھی ہو جیسے بھی ہو؟ وہ بدکاریں کرتا پھرے، وہ شرک بدعات خرافات کرتا پھرے؟ نہیں. علی ما کان من العمل، شرک بدعات خرافات تو کرے گا نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ توحید کا عقیدہ ہے. اوپر جو الفاظ ہے یہ سارا عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، تو اس نے جنت میں جانے
کی ٹکٹ لے لی. جہنم سے اگر وہ جائے گا بھی اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے, پاک ہونے کے لیے, تو جنت میں وہ ضرور جائے گا جس کا عقیدہ درست ہے. کیونکہ بات یہاں پر کلمہ شہادت, پھر عقیدے کی اہم باتوں کا ذکر کیا ہے, جس میں غلو نہ ہو, جس میں نافرمانیاں نہ ہو. عقیدے کے تعلق سے جنت اور دوزخ کا مسئلہ, یعنی جنت دوزخ کا آخرت میں ہے کہ دنیا میں ہے, آخرت تو آخرت پر ایمان آ گیا. اور فرشتوں کا ذکر بھی ہے, فرشتوں کا ذکر کہاں پہ ہے؟ کلمت ہو القاہ مریم, سبحان اللہ. تو فرشتوں پر ایمان ہے, انبیاء پر ایمان ہے, عیسیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ ہے, کتابوں کا ذکر ہے, رسولہ, یہاں پر رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن, اور رسولہ عیسیٰ علیہ وسلم کون سا پیغام تھا؟ انجیل. تو کتابوں پر ایمان, اور وہ کتبہ آ گئے, وہ رسولہ آ گئے, والیوم الآخر جنت و دوزخ کا ذکر آ گیا, اور تقدیر ادخل اللہ الجنت علی ما کان من عمل, جیسے جس شخص کی جیسے تقدیر ہوگی اس کے مطابق اس کا حساب کیا جائے گا. حدیث کی شرح بیان کر چکا ہوں میں. تو عمل جتنا جیسا بھی ہو کا مقصد یہ ہے کہ اگر توحید آپ کی بہتر ہے, عقیدہ آپ کا بہترین ہے, تو آپ کے اعمال صالحہ کم ہے اگر, تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کے بدکاریاں زیادہ ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں. کس تعلق سے کوئی حرج نہیں؟ کہ جہنم میں ہمیشہ آپ نہیں رہیں گے کافروں کی طرح, اور جو بدکار مسلمان ہے, بدکار موحد ہے صحیح لفظوں میں, گناہ کبیرہ کرنے والا, وہ اللہ تعالی کے سپرد ہے. اللہ تعالی چاہے اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے, اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اسے اپنے عدل و انصاف سے پہلے جہنم میں سزا دے, پھر اسے گناہوں سے پاک کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دے. اس لیے یاد رکھیں, جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ تین قسم کے ہیں. نمبر ایک, وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے, اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. نمبر دو, اور یہ لوگ کون ہیں؟ اگلے حدیث میں انشاءاللہ بیان کریں گے ہم, اس کی تفصیل آ رہی ہے, اگلے ابواب میں یہ بات ہوگی انشاءاللہ. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے حساب کے بعد, حساب عرض والا, یعنی اللہ تعالی ان سے قیامت کے دن حساب لے گا. لیکن کیسا حساب؟ عرض, عرض کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اقرار کروا گیا, اے میرے بندے تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, تو نے وہ کیا, تو نے وہ کیا دنیا میں, اور وہ بندہ سر جھکا کے کہا کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا. پہلے تھے بغیر حساب عذاب کے, دوسرے جو ہیں وہ حساب ہے لیکن عذاب نہیں ہے, حساب عرض والا جس میں اللہ تعالیٰ اقرار کرتے کرواتے اس بندے سے, پھر جنت میں جائے گا یہ لوگ. یہ اس سے پہلے والے سے کم درجے والے لوگ ہیں, لیکن یہ لوگ پل صراط گزر کے جنت میں جائیں گے. جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے. تو یہ تین قسم کے مختلف لوگ ہیں. جنت اور دوزخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں, جنت اور دوزخ کے عقیدے میں جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ دونوں مخلوق ہیں, دونوں حق ہیں, دونوں موجود ہیں, ابھی موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. دلیل کوئی ہے؟ بارک اللہ. معراج کے قصے میں واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیزیں دکھائی گئیں. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت جب ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا, اعدت للمتقین, اعدت تیار کی گئی, نہ تیار نہیں ہوگی, نہیں تیار کی گئی پہلے سے, یعنی موجود ہے. اور جب جہنم کا ذکر کیا, اعدت للکافرین, تیار کی گئی کافروں کے لیے. جو تیار کی گئی ماضی میں, اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے تیار ہو چکی ہے, ابھی بھی وہ موجود ہے. اب آتے ہیں اس حدیث کے جو اہم فوائد ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک, توحید کی فضیلت کا بیان. اور یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب کلمہ شہادت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا. نمبر دو, کلمہ شہادت ہی دین کی بنیاد ہے. نمبر تین, کلمہ شہادت بغیر اس کے معنی کو سمجھے اور بغیر اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. نمبر چار, کلمہ توحید کے ارکان اور شروط کو جاننا. میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا اس درس میں کہ اگلے درس میں خاص اس کا ذکر ہوگا, جب شیخ صاحب بیان کریں گے باب تفسیر التوحید, خاص باب, اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر تفصیل سے کریں گے کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں اور آٹھ شرطیں ہیں. تو کلمہ توحید کے ارکان اور شروط کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کلمہ توحید کا زبان سے پڑھنا. نمبر پانچ, صرف زبان سے کلمہ توحید پڑھنے کا فائدہ نہیں. جب تک کہ اس کے معنی کو نہ سمجھا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. مجھے یاد دلانا کہ اس کی دلیل میں آخر میں بیان کروں گا, میں اس کی دلائل ہیں. نمبر چھ, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بندگی اور رسالت کے لفظوں میں جمع کیا. اس کی حکمت کو سمجھنا, اور میں حکمت بیان کر چکا ہوں. نمبر سات, عبدہ کے لفظ میں واضح رد ہے غالی صوفیوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. اور رسولہ, نمبر آٹھ, رسولہ کے لفظ میں رد ہے ان لوگوں کے لیے, نمبر ایک, جو منکرین حدیث ہیں, نمبر دو, اندھی تقلید کرنے والے. کتنی ہو گئی؟ نمبر نو, نمبر بتاتے جائیں مجھے. نمبر نو, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ عبودیت اور رسالت کا ثبوت، اور اس میں رد ہے عیسائیوں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور مشکل کشا سمجھا. نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت کہاں سے ملا ہمیں؟ کلمتہ، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، کیسے کلام کرتے ہیں؟ اللہ اعلم، وہ خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے میں کلام کرتا ہوں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور یہی قاعدہ ہے سب صفات کے لیے. جب ہم ذکر کسی صفت کا کریں تو اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، بغیر انکار کرتے ہوئے، یعنی ہم انکار نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے، بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر تحریف کرتے ہوئے، بغیر تکیف کرتے ہوئے، یعنی بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تمثیل کے، یعنی بغیر مثل بیان کرنے کے. اگر کلام کرتے تو کیسے، کس کی طرح کلام کرتے ہیں، یا کیسے کلام کرتے ہیں، یا نہیں کلام کرتے، یا کلام کا مطلب کچھ اور ہے. ہاں، تو ان چیزوں سے جو ہے ہم بری ہیں. نمبر 11 ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کن کے لفظ سے پیدا کیا بغیر باپ کے، اور اس میں رد ہے کس گروہ کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. نعوذ باللہ، یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زنا کیا، نعوذ باللہ. نمبر 13-12، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، یہ پاک دامن عظیم عورت، عظیم نبی کی والدہ، ان کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر 13، بعث، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت، وہ کہاں سے ملا؟ الجنہ حق والنار حق، جنت اور دوزخ میں تب لوگ جائیں گے جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا. نمبر 14، جنت اور دوزخ کا ثبوت کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں. نمبر 15، بدکار موحدین کبھی بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، بدکار گنہگار موحدین جہنم میں ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں رہیں گے. نمبر 16، بعض غالی صوفیوں کا رد جو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطائی طور پر پیدا کیا، تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. نمبر 17 جنت میں داخل ہونے کے لیے توحید شرط ہے. نمبر 18 اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے. نمبر 19 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ پر بیان کرنے کی حکمت. اللہ اعلم. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جو غلطی عیسائیوں نے کی وہ مسلمان نہ کریں. کتنے ہو گئے؟ نمبر 20 اللہ تعالیٰ کی صفت عظمت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کلمہ کن سے پیدا کیا. نمبر 21 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور وہ اولی العزم رسولوں میں سے ہیں. اولی العزم پانچ رسول ہیں, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 22 اللہ تعالیٰ کی طرف اضافات اور نسبتوں کی قسموں کو جاننا, دو قسمیں میں نے بیان کی تھی, تفصیل بیان کر چکا ہوں, اور روح اللہ کی حقیقت کو پہچاننا. روح اللہ کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیل بھی میں بیان کر چکا ہوں. اور آخر میں نمبر 23 مرجیہ کے لیے رد ہے جو لوگ کہتے ہیں صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی ہے. مرجیہ کے لیے رد جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی ہے. اب آخر میں ایک نوٹ لکھ لیں اس میں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی کیوں نہیں, کلمہ شہادت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. اور اکثر یہ غلط فہمی سامنے آتی ہے, بھئی تم لوگ ہمیشہ ناانصافی کرتے ہو, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کافر کہہ دیتے ہو, کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہو, انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہو. اور جو آیتیں اور احادیث کافروں کے لیے آپ ان کو چسپا کر دیتے ہو زبردستی ان مسلمانوں پر. یہاں پر یاد رکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا. جس نے کلمہ پڑھا, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس شخص سے ایسا عمل ہوا جو کلمے کے منافی ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں. آج کل کے زمانے میں قادیانیوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ قادیانی کون ہیں؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیان جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. انہیں کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو کافر کیوں ہوں؟ جیسے آپ لوگ ان کو کافر قرار دیتے ہو, ہم لوگ بھی ان لوگوں کو ویسے ہی کافر کہتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ ان کو کافر کہتے ہو. اب اس کی وضاحت دیکھیں. قاضی نے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا عقیدہ رکھا, ایسا عمل کیا جو کلمے کے منافی تھا, اسے دار اسلام سے خارج ہو گئے. آخر انہوں نے کیا غلطی کی, کہاں پر غلطی تھی؟ اشہد ان محمد عبد و رسول پہ, کیونکہ اشہد محمد عبد و رسول کے تقاضے میں سے کہ یہ ضروری تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. جس نے اس جزئیے کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا, اگرچہ وہ پانچ وقت نماز کیوں نہ پڑھے, اگرچہ اس کا عقیدہ باقی عقائد بالکل درست ہوں, ارکان ایمان ارکان اسلام پر عمل کرتا رہے, پانچ وقت نماز پہلے صف میں پڑھے, 50 اس نے حج زندگی میں کیے ہوں, لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا, یہ جو ہی داخل ہوا اس عقیدے سے ویسے خارج ہو گیا. اس پر اتفاق ہے. تو ہماری یہی گزارش ہے, بعض ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں, ان کو دیکھا جائے. جو دلائل آپ قادیانوں کے لیے بیان کرتے ہیں ان دلائل کو دیکھیں, کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں, اور ان کو کہتے ہیں نواقض اسلام. اور نواقض اسلام معروف ہیں, مشہور ہیں, فقہاء اربعہ کی کتابوں میں دیکھیں باب المرتد موجود ہے. آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں, وہ کس وجہ سے کلمہ پڑھنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتے ہیں؟ کچھ عمل تو وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان اعمال کو دیکھا جائے, ان کو سمجھا جائے. اگر واقعی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ڈریں گے تب جب ہمیں علم ہوگا, جب ایک راستے پر آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پر گڑا ہے تو آپ گریں گے اس گڑے کے اندر, لیکن جب آپ ایک راستے کو پہچان لیں گے کہاں کہاں پر گڑا ہے, کہاں کہاں پر اونچ ہے, کہاں پر نیچے, کہاں پر میرا پاؤں پھسل سکتا ہے, تو آپ اس راستے سے امن و سلامتی کے ساتھ گزر سکتے ہو. قادیانوں نے کیا کیا, ایک شخص کو غلام مرزا قادیان کو نبی کے برابر کر دیا اور دار اسلام سے خارج ہو گئے. تو اللہ کے لیے میں یہ سوال کرتا ہوں, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو, چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا ہے, علی بھی مشکل کشا ہے, غوث بھی حاجت روا ہے, اجمیر والا بھی بیٹا دیتا ہے, تو جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا ان کو دے دیا. اگر شرک اسے نہیں کہتے تو شرک کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں, بتوں کی عبادت کو شرک کہتے ہیں؟ یہ غلط فہمی ہے. صرف بتوں کی عبادت کو شرک نہیں کہا جاتا, بتوں کی عبادت شرک کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صاد میں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس بات کی دلائل کیا ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے, صرف زبان کا قول کافی نہیں. نمبر ایک, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ احبار یہود, جو یہودیوں کے احبار ہیں, جو بڑے عالم ہیں, حبر عربی زبان کہتے ہیں ان کو, سیاہی کو کہتے ہیں, اور حبر اس شخص کو کہتے ہیں جو اتنی علم اور اتنی مضبوط علم حاصل کرتا ہے جیسا کہ ورق کے اوپر سیاہی کا ثابت ہونا ایک وزن رکھتا ہے, اس طریقے سے ان لوگوں کا وجود کسی قوم میں وزن رکھتا ہے, اس کے برابر اسے حبر کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ عالم لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے متاثر ہوئے, وحی کے نور کو سنا, اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے اتباع کرو؟ پھر اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی زبان سے تو تم نے مان لیا, یہودی اللہ تعالیٰ کو مانتے یا نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، محمد رسول اللہ پر جھگڑا تھا، یہودی نہیں مانتے، آج بھی نہیں مانتے، آج کے یہودی مانتے محمد رسول اللہ، اس لیے کافر ہوں. لیکن ان یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ہم اس کی تصدیق کر چکے ہیں. یعنی دعوۃ اسلام میں داخل ہوا کہ نہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ کہا کہ نہیں کہا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس چیز نے تمہیں روکا ہے میرے اتباع کرنے سے؟ ان لوگوں نے کہا تقتلنا یہود، ہمیں تو یہودی قتل کر دیں گے. کیوں؟ ہم تو ان کے دینی رہنما ہیں، اگر ہم بھی مسلمان ہو گئے تو ہماری سزائے موت ہے پھر ان کے ہاں. تو ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے. تو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اتباع کس کی؟ یعنی اس کلمہ شہادت کے مفہوم پہ عمل کرنے سے، تو وہ مسلمان ہوئے نہیں ہوئے. تو زبان کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ دل کا یقین نہ ہو، اور دل کے یقین کے ساتھ ساتھ بھی یہ ضروری ہے کہ اس کلمے کو سمجھے، اس پر عمل کیا جائے. اور عمل تب ہو جب اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے مفہوم کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. اب دوسری روایت صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے بادشاہوں کی طرف، تو ایک خط ہرقل کی طرف بھی رکھا، اور صحابی سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا خط دے کر. اور یہ آپ جان صلح حدیبیہ کے موقع پر جو یہ دو سال کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرصت مل گئی کہ وہ مختلف بادشاہوں، کافر بادشاہوں کی طرف یہ خط لکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہرقل کی طرف، سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ نے وہ خط لے گئے ہرقل کے سامنے. ہرقل نے اس خط کو دیکھا، ہرقل نے کہا کہ کیا کوئی عربی تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں؟ اگر آئے ہیں تو ان کو لے کے آؤ. چنانچہ وہ جاتے ہیں بازار میں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، تجارت شام کی طرف آئے ہوئے تھے تجارت کے قافلے میں، تو فوجیوں کو لے کے جاتے ہیں ہرقل کے سامنے. ہرقل نے ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون زیادہ قریبی رشتہ دار یا کون زیادہ جانتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو سفیان نے کہا میں. تو ابو سفیان کہا تم آگے کھڑے ہو جاؤ میرے، اور باقی جو تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور 10 کے قریب سوال پوچھے ابو سفیان سے، اور ابو سفیان نے جواب دیا. اور اور پیچھے کیوں کھڑا کر دیا ان کو؟ کہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو وہ اشارہ کر کے بتائیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان نے کہا، کیونکہ عربی جھوٹ نہیں بولتے تھے، مشہور ان کی بات تھی، کہ میرے دل نے چاہا کہ میں جھوٹ بولوں لیکن میں بول نہ سکا. ان 10 سوالوں کے جواب دینے کے بعد ہرقل نے کہا اگر تم نے سچ کہا جو تم نے کہا تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں اللہ کی قسم اس جگہ پر ان کی ملکیت ہوگی. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کافروں کا بادشاہ دے رہا ہے. تو اپنے قوم کو جمع کیا، سب پادریوں کو جمع کیا، دروازے بند کر دیے، انہوں کو کہا کہ تم لوگ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو یا نہیں؟ انہوں کا بالکل کامیابی چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم واقعی کامیابی چاہتے ہو تو اس شخص پر ایمان لے کے آؤ جو جزیرہ عرب میں کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ سچا ہے. تو وہ ان جو رومی تھے، جو ان کے جو پادری وغیرہ جو ان کے ایوان میں سب لوگ موجود تھے، تو وہ چیخنا اور چلانا شروع ہو گئے گدھوں کی طرح، رونے لگے. دروازے تو بند تھے، باہر تو نکل نہیں سکتے تھے، باہر سے دروازے بند کروا دیے. تو جب انہوں نے یہ حال دیکھا اپنے قوم کا، تو ہرقل نے یہ کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کیا تم اپنے دین میں مضبوط ہو یا نہیں. حالانکہ دیکھیں اب اس کے ایمان میں کوئی شک ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد عبد الرسول کہہ چکا ہے، لیکن دنیا کی وجہ سے اس نے اس کلمہ شہادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کے معنی کو نہیں اپنایا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یا کلمہ پڑھا اور اس وقت خارج ہو گئے. باقی اور بھی روایات ہیں، میں اس دونوں پہ اکتفا کرتا ہوں، ٹائم کافی گزر گیا ہے. میں چاہتا تھا کہ دوسری حدیث بھی بیان کروں، لیکن بس وقت ہم سے بہت تیز ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ دوسری حدیث ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ضلع کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.